الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. معمول کے مطابق تو ہم قرآن حکیم کے سلسلے وار مطالعے سے گزر رہے ہیں، لیکن آج کچھ ترتیب تبدیل کی گئی ہے. کل الحمدللہ حجاج کرام نے وقوف عرفات کے فریضے کو ادا کیا اور آج مزید مناسک کو ادا کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کل جو خطبہ شیخ عبدالعزیز آل سعود آل شیخ نے پیش کیا، جو کہ تقریباً 30 سال سے زائد کے عرصے سے حج کا وہ خطبہ دے رہے ہیں، مفتی اعظم بھی سعودی عرب کے، ان کے جو خطبے میں باتیں آئی تھیں ارادہ ہوا کہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے. خود وہ خطبہ اور اس میں جو آیات پھر جو احادیث ہیں وہ خود اتنی جامع ہیں کہ یقیناً ان کی بہت کچھ تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں، مگر یہ کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ جو شے پوری حاصل نہ ہو سکے تو اس کو پورا چھوڑ بھی نہ دوں. تو ہم میں سے کچھ ساتھیوں نے اس کو شاید ٹی وی کی سکرین پر یا انٹرنیٹ کی سکرین پر سنا تو ہوگا، اور کچھ کے سامنے اخبارات کی سرخیوں میں کچھ نکات تو آ گئے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کچھ منٹس ہم لگائیں گے اس بات پر کہ اس حج میں اس خطبے میں جو کل اہم باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں. اور آخر میں 1400 برس پہلے آج ہی کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور اور معروف ہے. تو آج کی گفتگو کے آخری حصے میں انشاءاللہ تعالی اس عظیم خطبے کے چند نکات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب مجھے تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں ہوگا، اسی تسلسل سے جو ایک انداز خاص طور پر حج کے خطبے کا ہوا کرتا ہے، اسی تسلسل میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کل کے خطبے کے خلاصے کے طور پر رکھنا مقصود ہے. ابتدا میں شیخ صاحب نے، مفتی صاحب نے جو بات ہمارے سامنے رکھی وہ بہت بنیادی بات ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا رکن رکین، یہ بنیادی نقطہ ہے، وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اور بار بار قرآن حکیم اسی کی دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اجتناب کرو. ہر وہ فرد، وہ ادارہ، وہ حکومت، وہ نظام جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم کے نفاذ کا مطالبہ کرے وہ طاغوت ہے. اور جب تک اس طاغوت کی نفی نہ کی جائے ایک بندہ مومن کی توحید مکمل نہیں ہو سکتی. پھر ذکر آیا کہ یہ توحید صرف چند کلمات کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے اور ہر معاملے میں یہ توحید مطلوب ہے، چاہے امیدیں لگانے کا معاملہ ہو تو اللہ سے، خوف رکھنے کا معاملہ ہو تو اللہ کی ذات کا، توکل کرنے کی بات ہو تو اللہ کی ذات کا توکل ہونا چاہیے، سب کچھ ہونے کا یقین ہو تو اللہ کی ذات سے، کل نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جائے تو اللہ کو. یہ توحید کے وہ تقاضے اور مطالبات ہیں جو بندے مومن سے کیے گئے، اور اسی کا عمل اظہار اس طور پر ہو جو سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ذکر آیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. جہاں توحید پر کاربند رہنا ضروری ہے وہیں شرک سے بچنا بھی ضروری ہے. اللہ کی ذات میں بھی شریک نہ کیا جائے، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کی عبادت، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی حاکمیت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے. ورنہ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ و مأواہ النار، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ہی کی ذات ہے، جو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے، جو کوئی نفع اور خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. یہ توحید زندگی کے تمام گوشوں میں مطلوب ہے، باطن میں بھی، اپنے قول میں بھی، اور بندے کے اعمال میں بھی. اور اسی کا اظہار یہ ہو کہ اہل ایمان اس توحید کے کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کریں، جیسے کہ قرآن میں سورۃ المائدہ کے آغاز میں آیا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. پھر مفتی صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال اور عدل مطلوب ہے، اور عدل اسی وقت پیدا ہوگا جب دلوں میں اللہ کا خوف اللہ کا تقوی پیدا ہو. پھر وہ آیت تلاوت کی گئی کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں، اپنے رویوں میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں یہ عدل کے روش اختیار کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب تر ہے. اور پھر جس اللہ کو تم مانتے ہو اس کی بندگی کا تقاضا چند اعمال اور افعال کی حد تک نہیں، بلکہ مرتے دم تک اللہ نے اپنی عبادت کا تم سے مطالبہ کیا. سورہ ہجر کی آخری آیت میں ذکر آیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیے چلے جائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ یقینی بات پیش آ جائے، یعنی موت کا معاملہ پیش آ جائے. پھر مفتی صاحب نے کل اپنے خطبے میں وہی بات بیان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اپنے خطبہ حجت الوداع میں بیان کی تھی کہ لوگوں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اسے تھامے رہو گے تو نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے. اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے اعتصام بکتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا. پھر ہمارے بنیادی عقیدے کا ذکر کر کے خطبہ حج میں آیا کہ ہم تمام انبیاء اور رسل پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان زیادہ وسیع النظر ہیں، وسیع القلب ہیں. دنیا کے کچھ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. دنیا کے کئی بڑی تعداد کے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. مگر ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تمام انبیاء اور رسول ایک ہی بنیادی دعوت لے کر آئے اور وہ دعوت اسلام تھی. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ سورہ آل عمران کی آیات. جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور نظام حیات کو، سسٹم آف لائف کو اختیار کرے گا، وہ ہرگز اللہ کے ہاں اس سے قابل قبول نہیں ہوگا. جو دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا وہ اعتدال پر مبنی تعلیمات عطا فرماتا ہے. وہ تعصبات سے اور ایک طرف ٹلٹ ہو جانا، جھک جانے والے طرز عمل سے پاک ہے. ہمارے رب نے ہمیں دعا سکھائی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اس دنیا کی بھلائی مانگنا بھی سکھایا اور اصل زندگی آخرت کی بھلائی کو مانگنا بھی ہمارے رب نے سکھایا ہے. یہ دین رحمت ہے. آج اسلام کے ماننے والوں اور خود اسلام کے حوالے سے یہ مفتی صاحب نے کل اپنے خطبے میں کہا ہے، آج اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کے حوالے سے دہشت گردی کا جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے اکثر خلاف، یہ غیروں کی دشمنی کا اظہار کہ اسلام کی وہ تصویر پیش کی جائے انسانیت کے سامنے جو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا منشا نہیں ہے. اسلام کا کلام، رب العالمین کا کلام قرآن رسول اللہ کے متعلق فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. انہی نبی رحمت کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ کا موقع ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، معذوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، جانوروں کو قتل نہ کرنا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا، عبادت گاہوں کو ڈھانے کی کوشش نہ کرنا، جو گھر میں پناہ لے لے اس کو ہاتھ نہ لگانا، جو اپنے ہتھیار تمہارے سامنے ڈال دے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو اپنی عبادت گاہ میں پناہ لے لے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا. یہ نبی رحمت کی تعلیمات صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام پر کسی نے بات کرنی ہے تو اسلام کو لانے والے پیغمبروں کی تعلیم کی بنیاد پر بات کرے، جو سلسلہ مکمل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلام کے متعلق رائے قائم کرنی ہے تو قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر مفتی صاحب نے اپنے خطبے میں ذکر کیا کل کہ تمام انبیاء کا یہ سلسلہ مکمل اور ختم ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ احزاب کی آیت نمبر 41, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں, آپ کے بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا, ولکن رسول اللہ لیکن ہاں اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس ناطے سے اب پیغمبرانہ مشن کو آگے بڑھانا وہ جو رسولوں کی ذمہ داری تھی. سورۃ النساء آیت نمبر 165, رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے تمام رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر, جو اطاعت قبول کر لے ان کے لیے بشارت, انذار کرنے والا, خبردار کرنے والا, وارن کرنے والا بنا کر خبردار کن کو کیا؟ رسولوں نے جنہوں نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا. تو وہ جو مشن پہلے پیغمبروں پر تھا انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا, وہ ختم نبوت کے بعد اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں, جو بات ساتھی اس وقت شامل ہوئے, کل جو خطبہ حج ہوا میدان عرفات میں, اس کا کچھ خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں اس وقت رکھا جا رہا ہے. تو مفتی صاحب نے کل اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے, اور اس حوالے سے قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آراف, یا یہ تمام آیات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ تمام کی تمام آیات کل کوٹ کی گئی ہیں, بس حوالہ آپ کو دیا جا رہا ہے. سورہ آراف کی آیت 157, فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم ادب اور احترام کریں گے, اور جو ان کی نصرت ان کے دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے, اور جو اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہوں گے. یہ آج امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے مشن کو تھامے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ذکر کیا گیا کہ اللہ نے جو شریعت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کی وہ پرانی نہیں ہو سکتی, وہ ہر دور کے لیے, ہر زمانے کے لیے, ہر علاقے کے لیے ہے. اور شریعت, یہ کل کے خطبے کے الفاظ, یہ شریعت اس لیے آئی ہے کہ اس کا نفاذ کیا جائے. جس جس کے پاس طاقت اور قوت ہے یہ شریعت اپنا نفاذ چاہتی ہے. قرآن کی آیت کوٹ کی گئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب ان کے حوالے سے کسی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی حوالے سے فیصلہ فرما دیں کہ اب اس مومن مرد یا عورت کے پاس کوئی اختیار باقی رہے. نہیں, جو حکم آ گیا وہ مکمل آ گیا, جو شریعت آ گئی وہ مکمل کر کے عطا کر دی گئی. اب تم پر لازم ہے کہ اللہ کی شریعت کی پاسداری کرو, اب تم پر لازم ہے کہ اللہ کی شریعت کے احکامات کو نافذ کرو. اسی زمن میں انسانیت کے تحفظ کے لیے آج جانیں لٹتی ہیں, مال لٹتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی خطبے میں ذکر کیا کہ قصاص کا قانون نافذ کیا جائے, شریعت اسلامی کی حدود جو سزاؤں سے متعلق ہے ان کو بھی نافذ کیا جائے. کون نافذ کرے گا؟ مفتی صاحب تو نہیں کریں گے بھائی, ظاہری بات ہے کس سے خطاب ہو رہے؟ جن کے ہاتھ میں قوت ہے وہ نافذ کریں گے, جو مسلمان حکمران ہیں ان کے پاس طاقت موجود. یہ قصاص کا قانون نافذ کرو. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 179, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندوں, قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگانی موجود ہے. کراچی میں 4 سال میں, یہ میری تشریح کر رہا ہوں, 4 سال میں 6,000 لاشیں گرا دی گئیں. پچھلے کئی جمعوں میں آیات آپ کے سامنے کوٹ کی گئیں. جب تک علل اعلان چند مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی یہ ٹارگٹ کے لیے ختم نہیں ہو سکتی, یہ ظلم نہیں رکے گا. اس کے لیے شریعت نے قصاص کا حکم دیا. پھر حدود میں سزائیں بھی ہیں, چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, ڈاکوؤں کے لیے سزا, زنا پر سزا, غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا, شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر ارتکاب کرے تو رجم کی سزا, ان کو بھی حدود کہا جاتا ہے. سزائیں ان کو بھی حدود کہا جاتا ہے, گو کے وراثت کے احکامات اور دیگر بہت سارے احکامات کو بھی حدود کہا گیا. تو کل کے خطبہ حج میں قصاص کے نفاذ, یہ قصاص کے قانون کے نفاذ اور حدود الہی یعنی جن کا تعلق سزاؤں سے بھی ہے اسلامی, ان کے نفاذ کا بھی ذکر کیا گیا. پھر اس امت کا بہترین دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ان کا تذکرہ آیا. امام مالک کا قول ہے, امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوخ کیا جاتا ہے, جس کا ذکر مفتی صاحب نے کل خطبے میں کیا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہ اصلاح کرنے والے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تشریح میں عرض کر رہا ہوں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فرائض کا ذکر قرآن نے بار بار کیا, سورہ جمعہ آیت نمبر دو میں بھی, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں, قرآن کے ذریعے تزکیہ فرماتے ہیں, قرآن کے احکام کی تعلیم دیتے, اس کی حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. اس قرآن کو عام کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے معاشرے میں, اور اس سے وہ افراد میسر آئے جن کو ہم اولاً جو ایمان لائے صحابہ کرام کہتے ہیں. ان صحابہ کرام کے بارے میں خطبہ حج میں کل کہا گیا کہ یہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم تک قرآن کو, سنت کو اور دین کو منتقل کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھی گئی کل, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت پر عمل لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی لازم ہے. اسی طرح وہ بات بھی بیان کی کہ جو حدیث کی روشنی میں آتی ہے, جمعے کے خطبے بھی آپ سنتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی بنیاد پر محبت کی, گویا مجھ سے محبت کی, اور جنہوں نے میرے صحابہ سے بغض کیا, عداوت کی, حسد رکھا, تو مجھ سے بغض اور عداوت اور حسد کی بنیاد پر ان سے حسد کیا, گویا جو میرے صحابہ سے وہ دشمنی کرے گا, بغض رکھے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور عداوت رکھے گا. پھر ذکر آیا وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کا حوالہ کل جمعے کے خطبے حج میں کیا گیا, جس کا حوالہ دیا گیا کہ نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو, ہر نئی بات بدعات ہوتی, ان بدعات سے بچو. دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے نصوص اور اصولوں کی بنیاد پر ہم تک منتقل ہوا ہے, نہ کہ وہ جو ہم اپنی عقل سے دین کے اندر اضافے کرنا شروع کر دیں. پھر مفتی صاحب نے ذکر کیا الحذر الحذر بالمعاصی, ڈرو ڈرو گناہوں سے ڈرو. آج تم آئے ہو اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے گناہوں کی, اور نو ذی الحجہ کو اللہ بھی فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے, دیکھو میرے بندے دور دراز سے پوری دنیا سے آئے, پوری زمین سے کھینچے چلے آئے, ان کے بالوں میں مٹی, ان کے لباس میں مٹی, ان کے چہروں پر مٹی, میری عزت اور جلال کی قسم میں نے ان کو معاف کر دیا. تو پھر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ڈرو اللہ سے جس کے حضور معافی کے لیے آج کھڑے ہو. اب کیا تمہارے ارادے, گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ بالمعاصی, معاصی سے اپنے آپ کو روکنے کی, بچانے کی فکر کرو. پھر کچھ عالمی سطح کے حوالوں سے ذکر آیا. ایک حوالہ تو میں دے چکا جو درمیان خطبہ میں کل بات آئی تھی کہ اسلام کی غلط تصویر ہے جو انٹرنیشنل لیول پر میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی. ایک اہم بات یہ آئی کہ مسلمانوں کو اگر آج اس دنیا میں کوئی قوت چاہیے ہے تو جیسے آج 30 لاکھ یہ افراد, ایک اللہ کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, ایک کتاب کو ماننے والے, ایک دین کو ماننے والے, اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہیں, آج ہمارے تمام مسلمانوں کو ضروری ہے کہ اس کلمے کی بنیاد پر جمع ہو. معذرت کے ساتھ اب میں تشریح میں عرض کر رہا ہوں, آج ہم دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث بھی ہیں, ہم مہاجر, پٹھان, پنجابی, نہ جانے کیا کچھ ہیں. یہ لکیریں ہم نے کھینچی تعصبات کی. اسلام وہ ہے جو کل ہم نے حج کے موقع پر دیکھا, اسلام وہ ہے جو ہم نے حج کے موقع پر دیکھا, جہاں گورا بھی ہے اور کالا بھی ہے, امریکن بھی اور پاکستانی بھی, ہر رنگ, نسل, زبان اور قبیلے کے بولنے والے, ہر مسلک اور مکتب فکر کے لوگ تھے, مگر ایک کلمہ ان کی زبان پر تھا. اب پھر مفتی صاحب کے الفاظ, تو جس ایک اللہ کے کلمے کی بنیاد پر ہم جمع ہیں, جس کا نظارہ 30 لاکھ افراد پیش کر رہے ہیں, یہی امت کا نظارہ ہونا چاہیے, اسی سے ہمیں قوت ملے گی. پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عروج عطا فرمایا تھا قرآن کے ذریعے سے, آج ہم قرآن کو تھامیں گے تو اللہ آج ہمیں عروج عطا فرمائے گا. حدیث بخاری کی, مسلم شریف کی, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. پھر مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کو جو آیت پہلے بھی آئی تھی، تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ہم کیوں غیروں کے بینکوں میں اپنے پیسے رکھتے ہیں؟ یہ کل کے خطبے کے الفاظ. اور ظاہری بات ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شہزادوں کے پیسے سودی بینکوں میں رکھے، یہودی بینکوں میں رکھے، کیوں ہم نے اپنا پیسہ ان کے بینکوں کے اندر رکھا ہوا ہے؟ کیا ہم مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ اپنے وسائل کو استعمال کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ پھر ایک اور اہم بات، عجیب بات کہ کل یہ خطبے میں آ گئی کہ کوئی آمریت کا نظام اور آج کل کی سو کالڈ مغربی جمہوریت کا نظام مسلمانوں کا نظام نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا نظام وہی نظام ہے جو اسلام کا نظام، جو کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کرتا ہے. غیروں سے لیا ہوا جمہوریت کا نظام یا کوئی آمریت کا نظام یہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور اہم بات جو اس پلیٹ فارم سے آنی چاہیے تھی اور آئی الحمدللہ، کہ آزادی رائے اور آزادی اظہار کے نام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ہم مسلمان، اسلام کے ماننے والے، ہم دنیا کے لیے امن کے پیغامبر ہیں، مگر آزادی رائے کے نام پر، آزادی اظہار و تقریر کے نام پر مسلمانوں کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر وہ رونا انہوں نے بھی رویا جو ہم بھی روتے ہیں. آج مسلمان نوجوان بے راہ روی کا شکار، آج میڈیا اس کو کس طرف لے کر چلا گیا، آج غیرت کا اور حیا کا جنازہ نکل گیا، جبکہ حیا ایمان کا حصہ ہے حدیث رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت. حیا اور ایمان دونوں ساتھی، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے. تو آج ہماری حیا کا جنازہ نکل چکا. کہاں ہے وہ حیا جو محمد رسول اللہ میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں ہے وہ حیا جو ازواج مطہرات اور بنات رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حیا تھی؟ آج وہ امت میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک طرف تحقیق اور علم کی جستجو کی ضرورت ہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کے احکامات کو سیکھیں. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ کی شریعت میں، اس کو سیکھنا مسلمانوں پر لازم ہے. ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائے جو ہمارے شہر کراچی میں بھی عام دکھائی دیتی، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کو کفر قرار دیا، جادو سے بچنے کی تلقین کل خطبہ حج میں کی گئی، لیکن آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کے بازاری قسم کے اشتہارات میں جادو ٹونے کی دعوتیں دی جاتی ہیں. پھر بہت اہم بات ایک آئی معیشت کے حوالے سے، کہ اس معیشت کو حرام سے پاک کرنے کی ضرورت. اور ہر سال کے خطبہ حج کی طرح کل بھی سود کی مذمت کا ذکر آیا خطبہ حج میں، اور ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حج کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں بھی اس کی مذمت ملتی. مفتی صاحب نے جو آیت کوٹ کی وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 277 ہے، 76 اور 77. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. تشریح میں حدیث پیش کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث میں، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، 70 درجے ہیں. کم ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ. اللہ اس امت کو اور اس امت کے حکمرانوں کو اور مجھے اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. پھر ایک اہم خطاب کیا مفتی اعظم سعودی عرب نے علماء سے اور دین کی دعوت کا کام کرنے والوں سے. اے وہ لوگوں جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو، اے وہ علماء امت جو امت کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہو، اس آیت کو نہ بھولنا جو قرآن کہتا ہے، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے پیاری سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی لیکن وعامل الصالحا، اس نے عمل بھی کیا نیک. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں. دعوت دین کا کام ضرور کرنا، مگر ایسا نہ ہو کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد پیدا ہو جائے. دعوت دین کا کام ضرور کرنا، مگر ایسا نہ ہو جائے کہ تم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو. پھر ایک اور ہم اسی زمن میں انہوں نے کہا کہ اس بات کے لیے تیار رہنا، جب تم دعوت دین کا کام کرو گے، یہ پیغمبروں والا کام کرو گے، تو جو مشکلات پیغمبروں پر آئیں وہ تم پر بھی آئیں گی. پھر انہوں نے مثالیں دی صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا قد کنت فینا مرجوماً، اے صالح تم تو ہمارے ہاں نگاہوں کے مرکز تھے، تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، یہ تم کیا توحید کی دعوت دینا شروع ہو گئے؟ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہم نس برسی کی گندگی سے روکا تو قوم نے ایک دوسرے سے کہا نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ تو بڑے پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا جب انہوں نے دعوت حق پیش کی الصلاۃ کا تأمرو کا، اے شعیب کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال کاروبار میں جو چاہیں وہ نہ کریں، یہ پابندی بھی تمہاری نماز ہم پر لگائے؟ یہ مثالیں ہیں پیغمبروں کی زندگی سے. تو مفتی اعظم کل فرما رہے تھے خطبہ حج میں کہ آج جو دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تیار رہیں کہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا. پھر رسول اللہ کی مثال علی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مذاق اڑایا گیا، جن کو مجنون کہا گیا، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی زندگی مشکل کی گئی، جنہوں نے روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہا اللہ کے دین کے خاطر، اس سب کو رسول اللہ نے بھی برداشت کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے علماء امت اور اے داعیان دین، انبیاء کے اسوہ کو سامنے رکھنا، اور ہاں رسول اللہ کے کردار کی گواہی بھی سامنے آئی، پہلے لوگوں نے ان کو صادق اور امین کا، پھر دعوت دین کا کام شروع ہوا. ہرقل کا دربار ہو اور ابو سفیان ہو یا کوئی اور مواقع ہو انفراد نشستوں کے ابو جہل ہی کے حوالے سے، سب نے کہا کہ یہ سچے ہیں، یہ امین ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ گواہی ہے رسول اللہ کے کردار کی. آج اے علماء امت اور اے داعیان دین، جب تم وارث نبوت بنتے ہو یا علوم نبوت بنتے ہو اور دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے کردار کو بھی حد الامکان اپنانے کی کوشش کرنا تم پر فرض ہے. خطبے کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر آیا، اور جس کا حاصل یہ کہ پھر مفتی صاحب نے خطبے میں آخر میں ارشاد فرمایا کہ اب یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر. پھر بڑی پیاری باتیں کہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اس میدان عرفات میں اللہ نے تمہیں پہنچا دیا، اور آج دیکھو پھر عرض کرو، یہ جملے پہلے بھی آ چکے، ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک دین کے ماننے والے، اور ایک کتاب کے ماننے والے، اور ایک امت ہیں، کوئی تفریق نظر نہیں آ رہی، ایک جیسا لباس، ایک ہی زبان، ایک ہی کلمہ، ایک ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہاں سے جانے کے بعد اسی کا تمہیں اظہار کرنا چاہیے. جان لو یہ یوم عرفہ افضل الایام ہے، یہ سب سے بہترین دن ہے اللہ کے نزدیک، جب اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے کہ سارے سال کے کسی دن میں اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا نہیں فرماتا. توبوا من جميع الذنوب، اپنے تمام کے تمام گناہوں سے پلٹو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. پھر وہ بڑی خوبصورت ترین آیت اس موضوع پر قرآن کی، سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اللہ چاہے تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. اور آخر میں وہ بات کہی جو اللہ کل کے خطبے میں مفتی صاحب نے، جو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، میں اپنے آپ کو بھی اور اے حجاج کرام تمہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ کل جو خطبہ ہوا اس کے چند نکات میں آپ کے سامنے، چند جملے بس میری طرف سے اضافی تھے، بقیہ وہی الفاظ ان کا ترجمہ اور وہی آیات اور احادیث جو کل پیش میں آپ کی خدمت میں رکھی گئی. اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ اتنا بڑا اجتماع اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا اتنا بڑا اظہار، تو اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام جا رہا ہے؟ ہمارے ملک کا صدر بھی جاتا ہے، کسی مسلمان ملک کے صدر کا جاتا ہے، پورا میڈیا بھرا ہوا تھا، اس نے کیا کہا کیا کہا کیا کہا. وہ بھائی مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اس پلیٹ فارم پر کیا کہا گیا، ہمارا خیال ہے کہ اس کو بھی عام مسلمانوں کے سامنے آنا چاہیے. یہ تو ہوا کل کے خطبے کے حوالے سے. باقی میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، تھوڑا سا وقت آپ سے لینا چاہوں گا، خطبہ حجت الوداع جو 1400 پہلے عرفات کے میدان میں رسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا عظیم ہے کہ اسی کے نتائج 1400 سے بیان ہو رہے ہیں. لیکن صرف چند نکات جو اس خطبہ عظیمہ کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہوں گا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 برس پہلے جب وہ خطبہ حجت الوداع شروع فرمایا تو معمول کی طرح سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور اپنے آپ کا درود و سلام کا ذکر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آغاز آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے, خطبہ شروع بھی ہوا اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے, خطبہ مکمل بھی ہوا تقوی اختیار کرنے پر. اور اگر آپ غور کریں سورۃ البقرہ میں تو سفر حج کے لیے بہترین زاد راہ کسی قرار دیا گیا, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, اور راستے کا ساز و سامان جو بھی اہتمام ہے وہ کر لو, اور بہترین زادہ راہ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی, دلوں میں اللہ کا خوف ہونا. ساری تعلیمات بجا لیکن جب تک دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا نہ ہو اعمال نظر نہیں آ سکتے, احکامات پر عمل ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی, اللہ کا خوف اختیار کرنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جیسے آج کا یہ دن, مختصر کر رہا ہوں ورنہ تفصیلی سوال جواب اللہ کے رسول نے کیے تھے, جیسے آج کا یہ دن عرفہ, جیسے یہ مہینہ ذوالحجہ, جیسے یہ علاقہ حرم پاک کا, جیسے یہ افضل ہیں اور محترم ہیں اور حرام ہیں. حرم میں کسی جانور کا شکار بھی منع کیا گیا اور بہت سی پابندی حالت احرام میں بھی لگ جاتی ہیں, حرمت تقدس قائم ہو جاتا ہے. جیسے یہ دن, یہ مہینہ اور یہ علاقہ حرام یعنی محترم ہے, ایسے ہی تم لوگوں پر ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو حرام. کتنے قیمتی ہیں آج تک کے لیے الفاظ. 4 سال 6,000 لاشیں کراچی میں لوٹ مار, اب جانور بھی چھین لے اور کھالیں بھی چھینی جاتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا غنڈہ گردی کی جاتی, اور کہاں 1400 برس سے اللہ کے رسول کے الفاظ, تم پر ایک دوسرے کا مال, ایک دوسرے کی جان, ایک دوسرے کی آبرو اسی طرح حرام جیسے عرفے کا دن, ذوالحجہ کا مہینہ اور حرم کا مقدس مقام محترم. جیسے ان کا تقدس پامال کرنا حرام ہے, ایسے ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کا مال لوٹنا, ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا, یہ حرام ہے اے مسلمانوں تمہارے اوپر. آپ نے فرمایا دیکھو آج کے بعد شاید ان سے ملاقات نہ ہو, یہ باتیں اچھی طرح سن لو, اپنے رب کو یاد رکھنا, کل مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. قیمتی ترین بات, ایک تہائی سے زیادہ قرآن فکر آخرت پر بھرا ہوا ہے. کیوں؟ عمل سمجھ میں آ گیا, حکم مان بھی لیا, عمل پر آمادہ کیا شے کرے گی, وہ ہے فکر آخرت. لوگوں جان لو تمہیں مرنا ہے اور کل اللہ کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارے اعمال کا تمہیں حساب پیش کرنا پڑے گا. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جان رکھو امانتوں کے بارے میں سوال ہوگا, امانت کو ان کے حقدار لوگوں تک پہنچا دو. امانت صرف روپے پیسے میں نہیں, ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں, چاہے وہ انتخابی سیاست والی بحث ہو یا عام پروفیشنل اداروں کے اندر, وہ امانت ہوتا ہے. کس کو دے رہے ہیں ہم ذمہ داری, کس کو دے رہے ہیں ہم, اہل غیر کو بٹھا دیا مسلمانوں کے معاملات کے اوپر, یا کسی کو سوچ سمجھ کے ذمہ داری دے رہے ہیں تو اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں. ان تمام معاملات کو امانت میں شامل سمجھیے. فرمایا کہ امانت کو امانت کے حقداروں تک پہنچا دو. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ربا یعنی سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا. آیات آ چکی تھی, آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں خاتمے کا. عباس جو اللہ کے رسول کے چچا تھے, زمانے جہلیت میں کاروبار کرتے تھے, سودی قرضے انہوں نے دے رکھے تھے, میں اپنے چچا عباس کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں, آج کے بعد سے سود کا معاملہ بالکل ختم. اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو اپنا پرنسپل اماؤنٹ, اپنا اصل زر, اصل مال لے سکتے ہو, اس پر کوئی اضافہ لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں. اور آج سود کی تباہ کاریاں کیا ہیں, بہت کچھ غور و فکر کا سامان اس سود کی ممانعت کے اندر اس خطبے کے حوالے سے موجود ہے. فرمایا کہ دیکھو میں زمانے جہلیت کے خون معاف کرتا ہوں اور اپنے خاندان کے فرزند ربیعہ کے خون کو آپ نے معاف فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے فرمایا کہ معاف کر دیا کرو. آپ نے خود اعلان کیا کہ ہم اپنے خاندان کے فلاں فلاں فرد کے اور شخص کے خون کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں. گویا عام رویہ جو پسندیدہ ہے وہ معافی کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. آج مغرب نے عورت کو کیا بنا دیا وہ ہمارے سامنے, ہم مسلمان معاشرے میں رہنے والے بھی عورت کے ساتھ کیا ظلم کیا کرتے ہیں, اکثر وہ بھی ہمارے علم میں ہے. اور سوالات کے مجمع کے سامنے رہتی دنیا تک کے لیے ہدایات دینے خطبہ حجت الوداع کی یہ اہمیت ہے. اللہ سے ڈرنا اپنی بیویوں کے بارے میں, اللہ کا نام درمیان میں لا کر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کہ کل اللہ کے سامنے تمہیں ان کے متعلق جواب دینا پڑے گا, ان کے حقوق کے متعلق. تمہارے ان پر حقوق ہیں, ان پر تمہارے بھی حقوق ہیں. آگے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور یہ سب آدم کی اولاد ہونے کے ناطے برابر ہیں, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. یہ پہلی صف میں پتا ہے کون پنجابی, کون مہاجر, کون پٹھان ہے پتا ہے ہمیں؟ دوسری صف میں معلوم ہے ہمیں؟ یہ ہے اسلام جو مسجد میں دکھائی دے رہا ہے, یہ اسلام جو کل 30 لاکھ افراد میں ہم نے دیکھا. باہر میں کہتا ہوں میں مہاجر تو پٹھان, یہ ہم غلط ہیں, یہ ہمارے تعصبات, یہ ہمارا ظلم, یہ ہماری دین سے غداری, دین سے دوری. اسلام وہ ہے جو اس وقت آپ مسجد میں دیکھ رہے ہیں, یہی باہر مطلوب ہے. اسلام وہ ہے جو کل ہم نے 30 لاکھ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا, ایک پکار پر اللہ اکبر سب رکوع کے اندر. ڈسپلن, کہیں پتہ نہیں چلتا کون مہاجر ہے, کون پٹھان ہے, کون پنجابی, کون بلوچی, کون امریکی, کون پاکستانی, کہیں نہیں پتہ چلتا. وہ اسلام تھا اور ہے جو کل ہم نے دیکھا, یہ اسلام ہے جو ہم مسجد میں بھی دیکھ رہے ہیں. باہر جا کے ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوا کے. پھر تقوا کا ذکر آ گیا. ارکان اسلام کی پابندی کرنا, ہاں یہ کل کے خطبہ حج میں بھی ذکر تھا, رہ گیا, اور یہ 1400 برس پہلے بھی تھا. نماز کی ادائیگی روزانہ فرض ہے بھائی, یہ زکات بھی ہے, روزہ بھی اور حج بھی ہے. اللہ کے رسول نے وہ فرمایا جو کل کے خطبے میں بھی آیا, کتاب اور میری سنت, قرآن اور میری سنت چھوڑے جا رہا ہوں, تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آج پتا نہیں کس کس چیز کو تھاما ہوا ہے, میڈیا کو سینے سے لگا ہوا ہے, میڈیا جو بکواس کرتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں, اور اللہ کا کلام کھولنے کو تیار نہیں. رسول کی بات ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے, اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور میڈیا بغیر تحقیق کے جو کچھ بیان کرے ہم آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں, اس کو تھاما ہوا ہے ہم نے. انا للہ و انا الیہ راجعون, تبھی تو گمراہ ہو رہے ہیں, تبھی تو گردنیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن کو اور سنت کو تھامے رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. غلام طبقہ, وہ کمزور پسا ہوا, فرمایا جو خود کھاؤ انہیں کھلانا, جو خود پہنو انہیں پہلانا, یہ غلام کے بارے میں فرمایا. مزید آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا آخری رسول ہوں, دیکھو اللہ نے آیت عطا فرما دی مجھے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا, اپنی نعمت میں نے تم پر مکمل فرما دی, اور اسلام کو اللہ فرمانے میں نے دین کے طور پر تمہارے لیے قبول کر لیا. پھر اللہ کے رسول کی آخری باتیں اگلے سے 2 منٹ انشاءاللہ. کیا اے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے حق نصیحت, حق وصیت, حق امانت ادا فرما دیا. پھر آپ نے اللہ کی آسمان کی طرف نگاہ بلند کی, اللہ کو گواہ بنا دیا, اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ رہے کہ یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب, آج جو یہاں پر موجود ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. سوالات کے کاندھوں پر ذمہ داری, اور آج 1.5 ارب مسلمانوں کے کاندھوں پر ذمہ داری اس نبوی مشن کو آگے بڑھانا, دین کی تعلیم کو, دین کی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہم مسلمانوں کا فرض ہے. اللہ ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق دے. باقی عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق کل انشاءاللہ خطبہ عید میں گفتگو ہوگی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.